بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. 25 ستمبر 2009 مسجد جامع القرآن قرآن اکیڈمی لاہور میں بانی تنظیم اسلامی محترم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب نے خطاب جمعہ میں حقیقت روح اور اس سے متعلق دین کے چند لطیف حقائق کے موضوع پر خطاب فرمایا. یہ خطاب 11 ستمبر 2009 کے خطاب جمعہ کا تسلسل ہے. سماعت فرمائیے.
نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سورة بني اسرائيل اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويسألونك عن الروح قل الروح من امر ربي وما اوتيتم من العلم الا قليلا وقال عز وجل كما ورد في سورة الحجر واذ قال ربك للملائكه اني خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون فاذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين وقال عز وجل كما ورد في سورة صاد وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِنْ طِينٍ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ صدق اللہ العظیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ربنا الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین یا رب العالمین. اور روح کی حقیقت کے بارے میں نے پہلے کے مقابلے میں قدرے زیادہ وضاحت سے ذکر کیا. پھر میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ میں آپ کو تفصیل کے ساتھ بتاؤں گا کہ ہماری دین کی تعلیم کا ایک جو مخفی پہلو ہے, خفی ہے, مخفی نہیں کہنا چاہیے, خفی, ایک چیز ہوتی ہے جلی روشن, ایک ذرا ہوتی ہے خفی دھندلی جس کو دیکھنے کے لیے ذرا مشقت کرنی پڑتی ہے. جیسے ہم جانتے ہیں وحی ہے جلی, وحی ہے خفی. وحی ہے جلی قرآن مجید کی وحی ہے, وحی ہے خفی حدیث ہے, وہ قرآن میں. تو اصل میں خفی سے مراد وہ ہے کہ جو چیز ذرا چھپی ہوئی ہو, بالکل سامنے نہ ہو, جس کے لیے کچھ گہرائی میں اترنا پڑے. تو دین کی تعلیم کا یہ پہلو ہے. بہت سے لوگ صرف ظاہر پرست ہیں, جو بھی مظاہر ہیں دین کے, جو عبادات ہیں ان کی جو ظاہری شکل ہے اس کا تو بڑا اہتمام ہے, لیکن کبھی اس کا موقع نہیں ہوتا کہ جائزہ لے کہ نماز میں کوئی خشوع و خضوع بھی حاصل ہوا کہ نہیں ہوا, کوئی توجہ بھی اللہ پر مرکوز رہی یا نہیں رہی, کیا واقعی یہ معراج المومنین کے درجے کی نماز تھی جو میں نے پڑھی. حضور تو فرماتے ہیں الصلاۃ معراج المومنین. اس اعتبار سے یہ خفی پہلو بھی ہے, اس پر توجہ کی ضرورت ہے. اسی طرح پورے دین کا بھی ایک خفی یا چھپا ہوا ایک فلسفہ ہے, حکمت ہے. اس حکمت کے ضمن میں مولانا روم نے اپنے دور میں ایک شکوے کے انداز میں کہا تھا مسلمان علماء اور مفکرین اور مصنفین سے, اور خاص طور پر علم کلام کے لوگ جو ماہر تھے, چند خانی حکمت یونانیاں حکمت قرآنیاں راہم بخان. کب تک یونانیوں کی حکمت میں پڑے رہو گے, اسی کو پڑھو گے, اسی کو سمجھو گے. افلاطون نے یہ فرمایا اور استاد اول ارسطو نے یہ فرمایا. استاد اول مانتے ہیں اسے ارسطو, اور استاد دوم ابن رشد, اور افلاطون تو ارسطو کا بھی استاد ہے. تو فلسفہ جو بھی ہے مغرب کا, وہ انہی دو فلسفوں کی شاخیں ہیں، یا افلاطون کا نظریہ ہے آئیڈیالوجی، اور یا ریئلسٹک نظریہ ہے ایرسٹاٹل کا، اس کی بھی شاخیں اس کی بھی شاخیں، شاخیں بے شمار ہیں، لیکن جب آپ گروپ کریں گے تو دو ہی ہیں، تصوریت پسند اور واقعیت پسند، یہ دو نکتہائے نظر ہمارے ہاں بھی متکلمین جو ہے انہی کے چکروں میں رہے ہیں، لیکن یہ کہ بہرحال کچھ لوگوں نے کوشش کی، ان میں بڑے ایک دوسرے سے متضاد فکر رکھنے والے لوگ بھی موجود ہیں، اب ایک طرف ابن عربی ہیں اور ایک طرف ابن تیمیہ ہیں، ان کے فکر میں تضاد بھی ہے، بعد بھی ہے، فرق بھی ہے، لیکن دونوں اس اعتبار سے کہ انہوں نے قرآن کی گہرائیوں میں اتر کر اس کے اس مخفی یا خفی فکر کو سمجھنے کی اور سمجھانے کی کوشش کی. تو میں نے عرض کیا تھا کہ روح کے بارے میں بنیادی باتیں میں آج عرض کروں گا. پہلی بات تو یہ جانیے جو بارہ میں کہہ چکا ہوں، انسان کا وجود مرکب ہے اور اس کے دو حصے ہیں، ایک اس کا وجود حیوانی ہے، ایک وجود روحانی ہے. وجود حیوانی جسم اور جان دونوں پر مشتمل ہے، جسم اور اس میں جان. وجود روحانی اپنی جگہ ایک مستقل شخصیت ہے. اب یہ بھی جان لیجئے جو میں نے شعر بارہا آپ کو سنایا ہے، اس حقیقت کو آج سے سینکڑوں سال پہلے کس خوبصورتی سے شیخ سعدی نے بیان کیا، آدمی زیادہ طرفہ معجون است از فرشتہ سرشتہ وز حیوان. یہ آدم ذات جو ہے یہ عجیب مرکب وجود کا حامل ہے، اس میں فرشتہ بھی موجود ہے اور حیوان بھی موجود ہے. روح جو ہے اسے آپ کہہ سکتے فرشتے کی بہن ہے، ان کا مادہ تخلیق ایک ہی ہے، نور. ملائکہ بھی نور سے پیدا کیے گئے اور ارواح انسانیہ بھی. اس اعتبار سے آدمی زیادہ طرفہ معجونس از فرشتہ سرشتہ وز حیوان. اور ایک اور شاعر نے کہا ہے بہت خوبصورت انداز میں، روح کے بارے میں کہنے یا اس کو کسی اور طرف بھی لے جایا جا سکتا ہے، اس طرح ابھی جانا نہیں چاہتا. جان ہاں در جسم او در جان ہاں، اے نہاں اندر نہاں اندر نہاں. جان ہمارے جسم میں چھپی ہوئی ہے، کہا ہے دیکھی کسی نے، موت کے وقت نکلتے دیکھا اس کو، کہا ہے ہم نے ڈسیکشن کی تھی میڈیکل کالج میں فرسٹ ہوئی اس میں، تو ہمیں تو کہیں جان جو ہے پتا نہیں چلا کہاں ہوتی ہے جان. آج بھی آپ اناٹومی کی کتابیں پڑھ جائیے، موٹی موٹی فیزیولوجی پڑھ جائیے، جان کا کچھ پتا نہیں کہاں ہوتی ہے. جان صرف ایک کیفیت کا نام ہے اور اس کا جسم سے علیحدہ کوئی تصور ہی نہیں، کوئی وجود ہی نہیں. سمجھ گئے میری بات؟ جان جسم کی ایک کیفیت کا نام ہے اور جسم کے علاوہ اس کا کوئی وجود نہیں. روح ایک بالکل انڈیپینڈنٹ شخصیت ہے، اس کا اپنا مستقل وجود ہے، اس کا اپنا تشخص ہے، اس کا مادہ تخلیق اور ہے. یہ جسد مٹی سے آیا ہے، روح آسمان سے آئی، اللہ کے پاس سے آئی ہے. زمین و آسمان کا فرق ہے. تو شاعر کہہ رہا ہے کہ جان نہاں در جسم، جان جو ہے ہماری جسم میں پنہا ہے، چھپی ہوئی ہے. او در جان نہاں، اس جان کے اندر ایک اور جان ہے، وہ روح ہے. اے نہاں اندر نہاں اندر نہاں، اے وہ شے کہ جو چھپی شے کے اندر چھپی ہوئی. اچھا اب دیکھیے، ہمیں اس حیوانی وجود کو اللہ نے علم کے حصول کے کیا ذرائع دیے؟ آنکھ سے دیکھو، کان سے سنو، چکھو، سونگو، ٹچ کرو، ان کو کہتے ہیں پانچ حواس خمسہ. ان حواس خمسہ سے جو معلومات فراہم ہوئی، یہ یہاں پر ہمارے اس کھوپڑی کے اندر ایک کمپیوٹر رکھا ہوا ہے، اور بہت بڑا کمپیوٹر ہے تو اتنا سا. آج کل تو آپ کو معلوم ہے کتنے چھوٹے چھوٹے کمپیوٹر آ رہے ہیں. یہ کمپیوٹر پروسیس کرتا ہے اس ڈیٹا کو، یہ دیکھا تھا، اس وقت یہ دیکھا تھا، پھر میموری میں ڈال دیتے ہیں. کمپیوٹر میں میموری ہوتی ہے، پھر وقت آئے گا تو دوبارہ ریفر کریں گے، اس میموری کو نکالیں گے، کوئی نئی بات دیکھی ہے، پھر اس کے ساتھ ٹیلی کریں گے، کیا فرق نظر آیا، کوئی نتیجہ نیا نکالیں گے. یہ ہے جو انسانی علم، حیوانی علم ہے یہ. یہ سارے فنکشن چھوٹے سے چھوٹے حیوان کے اندر موجود ہیں. ہاں، کمیت کا فرق ہے. انسان کے ہاں یہ فنکشن بہت بلند گئے ہیں، ایولیوشن ٹری کے ٹاپ پر کھڑا ہے ہومو سیپینس. حیوانات کے اندر ہے، لیکن اب درجہ بدرجہ ہی ہوں گے نا. میں نے تو خود چونکہ یہ کیا تھا ایک تجربہ، ایک روز میں نے دیکھا کہ ایک کیڑا چل رہا ہے، وہ کیڑا جس کے اوپر بہت بال سے ہوتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ اندیشہ ہوتا ہے کہ آپ سے کہیں کھال سے مس کرے گا تو وہ خارش ہو جائے گی، سبھی الرجی ہوگی. وہ جا رہا تھا، میں نے اس کے آگے ایک تنکا رکھ دیا، وہ رکا، پھر اس نے اپنی ڈائریکشن موڑ لی. کہ کیا مطلب، احساس بھی ہوا اور ایک فیصلہ بھی کیا کہ آگے جو ہے رکاوٹ ہے، آئی ہیو ٹو ٹرن مائی ڈائریکشن. میں نے پھر رکھ دی، پھر مڑا، پھر رکھا، پھر مڑ گیا، چوتھی مرتبہ رکھا تو اس کے اوپر سے گزرا. اس نتیجے پر پہنچ گیا کہ یہ رکاوٹ میرے پیچھا نہیں چھوڑ رہی، ناؤ آئی ہیو ٹو اوور کم اٹ. وہ چھوٹا سا کیڑا، یہی تو ہے نا ہمارا سارا علم جو ہے، اسی کو آپ ایک لاکھ سے ضرب دے دیجیے، بس اللہ نہ خیر سکے. ہم نے آنکھ کی مدد کے لیے دوربین ایجاد کر دی، ہم نے آنکھ کی مدد کے لیے خوردبین ایجاد کر دی، اصل سے تو آنکھ ہی ہے، یہ تو ایڈڈ معاملات ہے نا، دوربین ہے یا دوربین کو بھی آپ آنکھ ہوگی تو دیکھیں گے نا، دوربین کے اندر آنکھ ہوگی تو دیکھیں گے آپ خوردبین کے اندر، مائکروسکوپ کے اندر. لیکن اسی طرح جان لیجیے، روح کی اپنی آنکھیں ہیں، انڈیپینڈنٹ آف دیز آئیز. روح کے اپنے کان ہیں، انڈیپینڈنٹ آف دیز ایئرس. روح کی اپنی عقل ہے، انڈیپینڈنٹ آف دس عقل. یہ حیوانی عقل ہے، اس کھوپڑی میں رکھی ہوئی ہے. لیکن روح کے یہ تینوں چیزیں، ان کا تعلق قلب سے. قلب مسکن ہے روح کا، روح رہتی وہاں ہے. اب قرآن مجید میں سورہ حج کی ایک آیت ہے جو بہت اہم ہے، بہت اہم، بہت اہم. افلم یسیروا فی الارض، کیا یہ لوگ زمین میں سیر نہیں کرتے، چلتے پھرتے نہیں ہیں؟ فتکون لہم قلوب یعقلون بہا، پھر ہوتے ان کے دل جن سے وہ تعقل کرتے، دل سے عقل، دل کے اندر عقل ہے. قلوب یعقلون بہا او آزان یسمعون بہا، یا کان جن سے وہ سنتے. فإنها لا تعمى الأبصار، اس لیے کہ اندھی یہ آنکھیں نہیں ہوتی، اندھا دل کی آنکھ اندھی ہو جاتی. ابو جہل کی یہ آنکھ تو اندھی نہیں تھی، وہ تو جمال و جلال مصطفی کا مشاہدہ نہیں کر سکا. ابو لہب کی تو یہ آنکھ نہیں تھی، وہ آنکھ کوئی اور آنکھ ہے. اب اسی کو دیکھیں مضامین دو، کم سے کم قرآن مجید میں دو جگہ ضرور آتے ہیں. یہ میرا ایک نقطہ ہمیشہ سے، یہ سورہ آراف کی آیت ہے. ہم نے انسانوں اور جنوں میں سے بہت سے ایسے لوگ پیدا کر دیے ہیں جو جہنم ہی کا ایندھن ہے، پیدا ہی کیے اس کے لیے. اور ان کی کیفیت کیا ہے؟ لہم قلوب لا یفقہون بہا، ان کے پاس دل ہے لیکن تفقہ نہیں کرتے، غور نہیں کرتے، سوچتے نہیں. لہم قلوب لا یفقہون بہا، وَلَهُمْ آئِنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، ان کی آنکھیں ہیں پر دیکھتے نہیں ہیں، وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، ان کے کان ہیں لیکن سنتے نہیں، اُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ، وہ تو چوپایوں کے مانند ہیں بلکہ ان سے بھی گئے ہیں. دیکھیں یہ آنکھیں میری بھی ہیں تو گدھے کی بھی ہیں، کتے کی بھی ہیں، گھوڑے کی بھی ہیں، بلی کی بھی ہیں، بعض سے حیوانوں کی آنکھیں ہم سے بہت تیز ہیں، بہت سے حیوان اندھیرے میں بھی دیکھتے ہیں ہم نہیں دیکھ سکتے. یہ جو عقاب قسم کے جو ہے پرندوں کے اندر شکاری، ان کی اتنی نگاہ تیز ہے، بہت بلند اس زمین پر پڑی ہوئی سوئی کو بھی دیکھتے ہیں، ان کی بھی آنکھیں ہماری بھی ہیں، ان کے امکان ہیں ہمارے بھی ہیں، ان کی بھی عقل ہے ہماری بھی عقل ہے، لیکن انسان ہونے کے ناطے ہمیں جو چیز دی گئی تھی وہ روح تھی، روح کے ذرائع، روح کا قلب وہ اس کی عقل ہے، روح کی آنکھ ہے، روح کے کان ہے. اسی لیے کہا ہے اقبال نے، دم چیز قیامت شنیدی نہ شنیدی، دیکھو تم جب سانس لیتے ہو یہ کیا ہے، یہ پیغام ہے، تم سنتے ہو کہ نہیں سنتے، ہر سانس بتا رہا ہے کہ اس کے ساتھ وابستہ ہے زندگی، یہ جب بند ہوا ختم ہو جائے گی. دم چیز قیامت شنیدی نہ شنیدی، در خاک کے تو یک جلوہ آمیخت نہ دیدی، تیری مٹی ہی میں ایک جلوہ بھی ہے، نور بھی ہے، دیکھتے نہیں ہو. دیدن دیگر آموز، سنیدن دیگر آموز، اور دیکھنا سیکھو. اس آنکھ سے دیکھنا تو کتے کو بھی آتا ہے، بلے کو بھی آتا ہے، تو بھی دیکھ لیتا ہے کار آ رہی ہے بچ جاتا ہے. دیدن دیگر آموز، انسان کا دیکھنا دیکھو اور وہ ہوگا روح کا دیکھنا، انسان کا سننا سنو اور وہ ہوگا روح کا سننا. اچھا اب اگلی بات سمجھیے، یہ جو دو وجود ہیں ان کی سورسز ایبسولیوٹلی ڈفرنٹ، اینڈ بلکہ یوں سمجھیے متضاد. حیوانی وجود اور وجود کے معنی جسم جمع جان، ان کا بریک کر دیجیے، دو الگ چیزیں نہیں ہیں، وہ مٹی سے بنے. اور یہ وہ نقطہ ہے جو سائنس اور مذہب میں متفق علیہ، سائنس بھی یہی کہتی ہے اور اللہ کی کتاب یہ کہتی ہے، روح اس کا اس خاک سے کوئی تعلق نہیں، وہ عالم امر سے آئی ہے، بلندیوں سے آئی ہے، وہ امر رب ہے، وہ اللہ کے پاس سے آئی ہے. زمین و آسمان کا فرق ہے. اب اس کے دو تقاضے اس کے ضمنی طور پر سمجھ لیجیے، تمہارے جسد حیوانی کو جو طاقت چاہیے، قوت، اس کے لیے جو غذا چاہیے کہاں سے آتی ہے؟ یہاں سے جسد حیوانی آیا، گندم آ گئی، چاول آ گئے، سبزیاں آ گئی، بکری کا گوشت کھایا تھا تو بکری کو اپنے کیا کھایا تھا، بیری کے پتے کھائے تھے اور کوئی گھاس پات کھایا تھا. دی الٹیمیٹ سورس از ارتھ، کرسٹ آف دی ارتھ. روح کو بھی ضرورت ہے انرجی کی، اس کا تغذیہ اور تقویت کلام ربانی سے ہے. یہ روح ربانی ہے اور اس کی غذا کلام ربانی. نمبر تین، ان دونوں کے رجحان ایک دوسرے سے بالکل متضاد ہیں. روح یہاں سے آئی ہے، جو جسم جہاں سے آیا اسی کی طرف جھکنا چاہتا ہے، زمینی مفادات، زمینی لذتیں، عالم سفلی کی چیزیں، انہی میں مگن، انہی کے اندر مگن، انہی کی طلب میں زندگی ہے، انہی میں بھاگ دوڑ ہے. روح کا رجحان اللہ کی طرف، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. آپ سوچتے رہیے کہ آخر یہ سادھو لوگ کیا کرتے تھے، جا کر کئی کئی سال تک برف سے ڈھکی ہوئی چوٹیوں پہ تپسیا کے لیے کرتے تھے. ہمارے یہاں بھی اولیاء اللہ نے، صوفیاء نے بڑی بڑی ریاضتیں کی، بہت بڑے بڑے جذبے ہیں، کس کی تلاش میں؟ اللہ کا قرب تلاش کرتے ہیں. یہ اصل میں یہ روح جو ہے یہ اللہ کا قرب چاہتی ہے. اور عربی زبان کا ایک مقولہ ہے بڑا پیارا، کل شیء یرجع الی اصلہ، ہر شے اپنی اصل کی طرف لوٹتی ہے. جسم یہاں گیا تو یہی جائے گا. منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخرى. روح انا للہ وانا الیہ راجعون. روح زمین میں دفن نہیں ہوتی، نہ یہ زمین کی شہ نہ زمین میں جائے گی. اب دیکھیے، میں نے ایک آیت کو آپ کو سنائی، یسألونک عن الروح، سورہ بنی اسرائیل کی. اے نبی، یہ لوگ آپ سے روح کے بارے میں پوچھتے ہیں. قل الروح من امر ربی وما اوتیتم من العلم الا قلیلا. اے نبی، ان سے کہہ دیجیے روح میرے رب کا امر ہے، لیکن تمہیں علم میں سے سوائے تھوڑے حصے کے کچھ نہیں ملا. تمہارے لیے خاص طور پر ان بحثوں میں الجھنا صحیح نہیں ہے. یہ بات سمجھ لیجئے، یہ ابدی قاعدہ نہیں ہے. قرآن مجید کا اولین مخاطب جو طبقہ تھا، جو قوم تھی، وہ فلسفی نہیں تھی، وہ پڑھی لکھی نہیں تھی، وہ تو امی ان پڑھ، کوئی کتاب نہیں تھی ان کے پاس. ان کو اس طرح کے جھمیلوں میں قرآن نے ڈالا ہی نہیں، ان گہرائیوں کی طرف. اب جیسے کہ ایک آیت ہے سورہ حدید کی، هو الاول والآخر والظاہر والباطن. سوچ رہی ہے، امام راضی کھڑا ہوا ہے، معلوم ہوتا ہے کہ سخت دہشت زدہ ہے، دہشت زدہ ہے، بن زدہ ہے. اعلم ان هذا المقام مقام غامض عمیق محیب. جان لو یہ مقام ہوشیار کہ رہ بردم تیز قدم را، ہوشیار ہو جاؤ کہ اس وقت تمہارا قدم جو ہے تلوار کی دھار پر ہے. یہ آیت وہ ہے، عام ہمارے مفسرین گزر جاتے ہیں اور عوام کب سمجھیں گے اس کو. تو یہ بات سمجھ لیجئے کہ روح ہے، لیکن اس کی تفسیر قرآن نے نہیں بتائی. البتہ وہ اشارات ہیں، سوچنے والوں کے لیے ہے. سب سے پہلا اشارہ کیا ہے؟ اس روح انسانی کو اللہ نے اپنی ذات سے منسوب کیا. اس سے بڑی بات کیا ہوگی؟ دو آیتیں میں نے آپ کو سنائی ہیں، سورہ حجر 14 پارے میں اور سورہ صاد 23 پارے میں. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا من صلصال من حمئ مسنون. اور یاد رکھو جب کہ کہا تھا تیرے رب نے صلی اللہ علیہ وسلم فرشتوں سے، میں سنے ہوئے گارے سے جو خشک ہو کر کھنکھنا رہا ہے ایک بشر بنانے والا. اب عجیب نوٹ کیجئے، قرآن نے 6-7 الفاظ استعمال کیے، تراب مٹی، تین مٹی اور پانی کو ملا دیں گارا بنا، وہ بھی تین ہے. تین ان لازم، وہ تغاری جو آپ نے گارے کی بنائی تھی میں تھوڑی سی توڑی ڈال دیجئے، اس میں ڈھیس اٹھے گا. کچے گھر جو ہے لیپے جاتے ہیں، پوتے جاتے ہیں اس گارے سے، اس میں جب ڈھیس اٹھتا ہے تبھی تو پلسٹر کھائی رہتا ہے، ورنہ وہ پلسٹر پھٹ جائے گا. آپ گارا تو نہیں کر سکتا ہوں. پھر وہ پڑا رہے تو اس میں سڑانگ پیدا ہو جائے گی، بدبو آئے گی. پھر اگر سوکھ گیا کھنکھنانے لگے گا. یہ 6 الفاظ ہے، من تراب، من طین، من تین لازم، من حمی مسنون، من سلسال کالفخار، من سلسال من حمی مسنون. اب یہاں دیکھیں، یہاں بھی 2 الفاظ آئے ہیں. سورہ حجر میں نے بتا دیا خالق بشرم من صلصال من حمأ مسنون. سورہ سعد میں فرمایا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِّن طِينٍ دار. پھر دونوں جگہ کیا الفاظ ہیں؟ یہ ہے اصل شے، فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ. تو جب میں اسے تیار کر دوں اور پھر اپنی روح میں سے اس میں پھونک دوں تو گر پڑنا اس کے سامنے سجدے میں. یہ ہے اس روح انسانی کی نسبت. اب یہاں علماء احتیاط کرتے ہیں کہ آپ یہ نہ کہیں اللہ کی روح ہے, اللہ کی روح میں سے, اللہ کی شان کے یہ شایان شان نہیں ہے کہ اس میں سے کوئی چیز نکلے. حالانکہ یہ بات صحیح نہیں ہے. کلام بھی تو اللہ کی ذات میں سے نکلتا ہے, کہاں سے نکلتا ہے؟ قرآن اللہ کا کلام کہاں سے نکلا؟ خرج من ایل, ایک حدیث میں الفاظ آئے خرج من ایل, اللہ تعالیٰ کی خدمت میں تحفہ اس سے بہتر کوئی پیش نہیں کیا جا سکتا جو خود اس کے اندر سے برآمد ہوا. قرآن پڑھو کھڑے ہو کر خوشرانی کے ساتھ, سناؤ اللہ کو جیسے اللہ کے رسول کہتے تھے, فرمائش کرتے ہوئے سناؤ قرآن. اور عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں میں نے کہا حضور میں آپ کو سناؤں, آپ پر تو قرآن لازم ہوا ہے. فرمایا ہاں لیکن مجھے دوسروں سے سن کر کچھ اور نظر محسوس. اللہ بھی سنے گا. حدیث میں ہے قیامت کے دن جو عالم باعمل ہوگا, جو اللہ کے دین کی شرطوں کو پورا کرتا ہوگا اور پھر اور بہت اچھا خوش رہنکاری بھی ہوگا. اللہ فرمائیں گے قرآن کرتے رہو کرتے رہو کرتے رہو, جب تک کرتے رہو گے تمہارے درجے بلند سے بلندر ہوتے چلے جائیں گے. ہونا ہے تو انی خالق بشر من صلصال من حمإ مسنون, یا انی خالق بشر من طین فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. تو یہ کہتے ہیں علماء کہ یہ اس روح کی عظمت کو ظاہر کرنے کے لیے اللہ نے اس کو اپنی ذات کی طرف نسبت دے دی ہے. یہ اللہ کی روح میں سے کوئی روح نہ سمجھو, اللہ کی ذات کا تجزیہ نہیں ہو سکتا کہ اس میں سے کوئی چیز نکل آئے. احتیاط کا راستہ جو ہے کوئی بہتر ہوتا ہے. اب دیکھیے کہ یہ جو بدقسمتی سے ہمارا جو موجود جدید جو دینی فکر ہے جو اپنی جگہ پر بعض اعتبارات سے بہت قیمتی ہے, مطلب یہ کہ جدید دینی فکر نے یہ واضح کیا کہ اسلام صرف مذہب نہیں ہے دین ہے. ٹھیک ہے, بہت بڑی بات, بہت اچھی بات. اسلام دین اس وقت ہوتا ہے جبکہ وہ غالب ہو, مغلوب ہو جائے تو مذہب رہ جاتا ہے. یہ بھی ٹھیک ہے, سب سے صحیح. اور بندہ مومن کا فرض ہے کہ باطل کے نظام کو توڑ پھوڑ کر اللہ کا نظام قائم کرے, جدوجہد کرے. جدوجہد کرنا فرض ہے, وہ کر دینا یہ آپ کے اختیار میں نہیں, تو اللہ چاہے گا تو ہوگا. ٹھیک ہے, جدوجہد نہیں کرتے تو آپ بھیجے. اس جدوجہد کے لیے التزام جماعت لازم ہے, جماعت کے بغیر تو کام ہو ہی نہیں سکتا. اب یہ دینی فکر ہے اور موجودہ دور میں کچھ لوگوں نے اس کو اجاگر کیا ہے, واضح کیا ہے, اور وہ ایک بڑا احسان ہے اس امت کے اوپر. ان میں سے بعض شخصیات کا میں خود مرہون منت ہوں, انہوں نے بہت استفادہ کیا. لیکن ایک بات بھی آج کہنی ہے آپ سے کہ سید سید ہوں, شبلی نعمانی ہوں, مولانا فراہی ہوں, مولانا فرائی کے شاگرد مولانا اصلاحی ہوں, ابوالکلام ہوں, ابوالکلام کے راستے پر چلنے والے مولانا مودودی ہوں, بڑے محسن ہیں قوم کے. ذرا سر سید کو اس فہرست سے نکال دیجئے. ویسے قومی تو میں آپ کو بتا چکا ہوں, وہ بھی محسن ہے قومی سطح پر, یہ لوگ دینی سطح پر بھی محسن ہیں. لیکن دینی فکر جو ہے اگر کامل ہے تو وہ صرف ایک شخص کا ہے اور وہ علامہ اقبال ہے. باقی جو گنوائے آپ کو یہ مانتے ہی نہیں کہ روح بھی کوئی الگ شے ہے. وہ سمجھتا بس جان اور روح ایک ہی شے ہے. اتنی بڑی حقیقت نکاحوں سے ہو جائے, اس لیے کہ ذہنوں کے اوپر سائنٹزم کا تسلط ہے جو ہمارے حواس خمسہ کے سے دیکھی نہ جا سکے, ویریفائی نہ کی جا سکے, اس کو کیسے مان لے. چلو اللہ کو تو مان لیا, ایک کو تو ماننے پڑے گا, کوئی تو افسان آخر جس نے کائنات بنائی. لیکن اس سے آگے فرشتے کو کیوں مانے, جنات کو علیحدہ وجود کیوں مانے؟ یہ سائنٹزم, یہ مذہب بن چکا. اٹس اے ریلیجن ان اٹ سیلف. اور وہ اس کا غلبہ اتنا ہے کہ اچھے اچھے مفکرین جو ہے اس مغرب کے مادہ پرستانہ فکر کے تسلط سے شکنجے جیسے پورے طور پر آزاد نہیں ہو پائے. اب میں آپ کو وہ چیزیں بتا رہا ہوں جو میں نے کہا ہے. اگر نہ مانا جائے کہ روح جو ہے ایک علیحدہ جداگانہ تشخص کی حامل شے ہے تو بہت سی باتیں سمجھ میں نہیں آتی قرآن کی. ایک جس کا ذکر میں پہلے بھی کر چکا ہوں, یہ عہد الست کب ہوا تھا, کس نے کیا؟ الست میں ربکم قالوا بلا, ظاہر بات ارواح نے کیا تھا, جسد تو صحیح نہیں ہے. اور تمام انسان ایک جگہ پہ جمع ہو ہی نہیں سکتے تھے, وہ تو نسل بعد نسل انسان دنیا میں آئیں گے نا. آدم کے پھر تین بیٹے یا کتنے بیٹے ہوں گے, پھر ان کے بیٹے ہوں گے, پھر ان کے بیٹے ہوں گے, پھر ان کے بیٹے ہوں گے, قیامت تک جو ہے وہ عرب حرب ہاں انسان آ جائیں گے, لیکن وہ ایک وقت میں تو جمع نہیں ہو سکتے. ہاں ہوں گے ایک دن, اور وہ قیامت کا دن ہے, وہاں پھر جمع ہو جائے سب نے, یا پھر وہ اس الست میں عہد الست کے وقت جمع تھے. میں اس کو پہلے بیان کر چکا ہوں, مولانا اسرائیل صاحب نے یہاں بہت بڑی ٹھوکر کھائی تھی, اور اسے میں نے گفتگو نے مانا کہ ہاں یہ غلطی ہے, مانا. بدقسمتی سے جو چھپ رہی ہے جو ان کی جلد, اس کے اندر اس نے تبدیلی دیکھی ہے, پتہ نہیں کیا وجہ ہے, یا تو اس کے بعد صحت ان کی خراب رہی ہے, تسامو ہوا, اللہ والا, لیکن مانا کہ ہاں یہ غلط ہے. انہوں نے لکھ دیا کہ یہ عہد انسان کی تخلیق سے پہلے عالم غیب میں لیا گیا. میں نے کہا کس نے کیا عہد جب انسان پیدا ہی نہیں ہوا؟ یہاں تو یہ ہے کہ دنیا میں بھی ہم کوئی چھوٹا سا چھوٹا معاہدہ کرتے ہیں تو کیا کہتے ہیں, میں بقائے نہیں ہوش و حواس یہ عہد کرتا ہوں. تو جس کا وجود ہی نہیں اس کے ہوش و حواس کیا تھے؟ الحمد میں ربکم, میں نے کہا جناب اس کو یوں لکھنا چاہیے, یہ عہد اجساد انسانیہ کی تخلیق سے قبل ارواح انسانیہ سے لیا گیا. کہنے گے ہاں آپ ٹھیک کہتے, میں مان لوں, ضد نہیں کی. اب یہی وہ چیز ہے جو میں نے ابھی آیت آپ کو سنائی, اس سے سورہ اعراف کے اندر ہے. ہم نے جہنم کے لیے بہت سے لوگوں کو پیدا کر دیا, جہنم کے لیے. آخر ہمیں چاہیے نا کچھ ایندھن, جہنم کے لیے بھی درکار ہے. بہت سے انسان ہم نے پیدا اس لیے کیے, ان کا حال کیا ہے؟ لہم قلوب لا یفقہون بہا, ولہم اعین لا یبصرون بہا, ولہم آذان لا یسمعون بہا, اولئک کالانعام بل هم اضل. وہ تو چوپایوں کے مانند جبل کے ان سے بھی گئے گزرے. گئے گزرے کیوں ہیں, اضل کیوں ہیں؟ پیدا تو ہم نے اس جگہ پر کیا تھا نا ان کو. یہ گر گئے, نیچے آ گئے, پڑے رہے کار مذنت کے اندر, اٹھے نہیں. لہذا یہ حیوان ہے, ان انسان نہ سمجھو, یہ انسان نما حیوان ہے. اچھا, نمبر دو چیزیں, یہ حدیث جو ہے حضرت ابو ہریرہ سے ترمذی میں موجود ہے. حضور سے پوچھا گیا, متى وجبت لك النبوة یا رسول اللہ, اے اللہ کے رسول آپ کو نبوت کب ملی؟ فرمایا, والآدم بین الجسد والروح, ابھی آدم کی روح علیحدہ تھی جس طرح تھا, ابھی روح اس میں پھونکی نہیں گئی تھی تب بھی نبی تھا. کون تھا نبی؟ محمد ابن عبداللہ ابن عبد المطلب. یہ تو بہت عرصے بعد, دس بارہ ہزار سال بعد آئیں گے دنیا میں, ان کی تو ولادت ہوگی آمنہ کے بطن سے اور عبداللہ کے صلب سے. یہ کون تھی؟ وہ روح ہے, روح محمدی. اور اسی کو ایک اور حدیث میں نور محمدی کہا گیا. بدقسمتی سے ہمارے ہاں ایک طرف جو بریلوی مکتب میں شرکت لوگ, انہوں نے سارا جو ہے ڈیرا ہی لگا رکھا اس پر, اور ایک طرف دوسرے لوگ ہیں وہ اس کا انکار مطلق کرتے. لیکن دس آیا ہے نور, قرآن کو بھی نور کہا گیا اور جو ہے روح کو بھی نور کہا گیا, روح محمدی نور محمدی. یہ حدیث جو ہے حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے, حدیث کی کتاب مسلم عبد الرزاق میں مطلوب ہے. حضرت جابر نے پوچھا, حضور اللہ نے سب سے پہلے کس شے کو پیدا کیا؟ بڑے عجیب انداز نے فرمایا, نور و نبی کا یا جابر, نور و نبی کا یا جابر, اے جابر تمہارے نبی کے نور کو پیدا کیا. اب اس پر جو ردے چڑھا رکھے ہیں صوفیوں نے, ان کا میں مانتا نہیں ہوں. وہ کہتے ہیں اس نور سے سب ساری دنیا بن گئی, وہ تو ارواح تمام انسانوں کی علیحدہ اس وقت بھی تھی, لیکن ارواح کے اندر بھی شان تھی. حضور کی جو روح ہے اس کی اپنی شان تھی, ابراہیم کی روح کی اپنی شان تھی, موسیٰ اور عیسیٰ کی ارواح کی اپنی اپنی شانیں تھیں، لیکن سب سے اونچی شان اور سب سے پہلے مخلوق اس عالم امر میں حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک ہو، تو اس میں کون سا حرج کی بات ہے؟ کہاں کا شرک آ گیا اس میں؟ دیکھیں میں فرق کیا کرتا ہوں، ایک ایک بات علمی طور پر جاننا، ایک ہے شرک، ہم فرشتوں کو مانتے کہ نہیں کہ فرشتے موجود ہیں چاروں طرف، صحیح حدیث ہے مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ یتلون کتاب اللہ ویتدارسونہ بینہم الا، نہیں جمع ہوتے کچھ لوگ اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں قرآن کو پڑھنے اور مذاکرہ کرنے میں، الا غشیت الرحمہ ونزلت علیہم السکینہ وحفتہم الملائکہ، لیکن ان کے اوپر اللہ تعالیٰ کی سکینت نازل ہوتی ہے، خشیت ان کو ڈھانپ لیتی ہے اور فرشتے ان کے گرد گھیرا باندھ دیتے ہیں، وذکر اللہ فی من عندہ، اللہ ذکر کرتا ہے ان کا، دیکھو فرشتو تم نے کہا تھا یہ فساد مچائے گا، دیکھو میرے بندے میرے گھر میں بیٹھے میری کتاب پڑھ رہے ہیں، ذکرہم اللہ فی من عندہ، ملائکہ مقربین میں جا کے ذکر ہوگا، فرشتے ہیں، اچھا فرشتے تو میرے ساتھ دو موجود ہیں، اس کو ماننے سے شرک نہیں آیا، میں فرشتے سے کہوں یہ میرا کام کر دو یہ شرک ہو جائے گا، دعا اللہ کے سوا کسی سے نہیں، اسی طرح شاہ ولی اللہ دہلوی کا کہنا یہ ہے کہ اولیاء اللہ اللہ کے بہت نیک بندے جو ہیں ان کی ارواح کو اللہ تعالیٰ ان کے انتقال کے بعد ملائکہ اسفل کے طبقے میں شامل کر دیتے ہیں، اس میں بتایا کہ بہن بھائی ہیں یہ فرشتے اور روحیں جو ہیں بہن بھائی ہیں، ایک ہی مادہ تخلیق ہے دونوں کا نور، اولیاء اللہ کا انتقال جب ہو جاتا ہے تو اللہ ان کی ارواح کو ملائکہ اسفل سب سے نچلے درجے کے ملائکہ، اونچے نہیں یہ اتنے طبقات ہیں، سب سے نیچے والے ملائکہ وہ جو زمین کا کاروبار کنٹرول کر رہے ہیں، ملائکہ اسفل ان میں شامل ہو جاتے ہیں، گویا کہ اللہ تعالیٰ کے سول سروس میں ریکروٹ ہو گئے، اس بات کو کوئی مانے نہ مانے اس کو اختیار ہے، لیکن اس کو شرک کہنا یہ ظلم ہے، ہاں ان کو پکارو گے وہ شرک ہو جائے گا، یا شیخ عبد القادر شہید اللہ یہ شرک ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لا تدعوا مع اللہ احدا، ہرگز مت پکارو اللہ کے ساتھ کسی اور کو، پکارنا اس سے تم دعا کرو اللہ سے، یہاں تک آتا ہے کہ حضور نے فرمایا کہ جوتی باندھنے کا تسمہ بھی اگر تمہیں چاہیے تو اللہ سے مانگو اللہ مجھے دے دے، اور مجھے اس سے کیا غرض ہے، اللہ کسی فرشتے کو بھیج دے انسانی شکل میں لے وہ بھی تسمہ، کسی روح کو دے دے بھیج دے وہ دے لو بھی لے لو، یہ مجھے غرض نہیں ہے، مجھے پکارنا اللہ، دعا ندا بولا، اب آگے چاہیے، میں ابھی ذکر کر چکا ہوں اس میں کہ قیامت کے دن جو ہے تمام انسان پھر کھڑے ہوں گے اللہ کے سامنے، یوم یقوم الروح والملائکہ صفا لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن وقال صوابا، یہ سب آ گئے دوبارہ، دنیا میں تو یہ آئے تھے سیکوینس کے ساتھ، کوئی آج سے 10,000 سال پہلے آیا تھا، کوئی 9,000 سال پہلے، کوئی 8,000 سال پہلے، وہ چلیے قریب اور ابھی کوئی بہت سے وہ آنے ہیں، وہ ایک دم جمع ہو جائیں گے، سورہ کہف میں فرمایا، یہ نقشہ دیکھیے نقشہ دیکھیے، اللہ کے آمنے صفے صفے بنی ہوں گی، فرشتوں کی صفے اور ارواح انسانیوں کی صفے، صفے ارواح کے بارے میں تو حدیث بہت بھی، الارواح جنود مجندہ لشکروں کے معنی نہیں، اللہ فرمائے گا لقد جئتمونا کما خلقناکم اول مرہ، آ گئے ہو نا ہمارے پاس جیسے کہ ہم نے تمہیں پہلی مرتبہ پیدا کیا، پہلی تخلیق تھی عالم امر میں عالم ارواح میں، اور وہ بیک وقت سب کی تھی، بابا آدم سے لے کر آخری آدمی تک جو دنیا میں آئے گا سب کے ارواح میں، دوسری تخلیق ہوئی ہے مرحلہ وار ہر شخص کی ماں کے پیٹ میں، جب وہ 120 دن کا جنین بن گیا امبریو آف 120 ڈیز، ثم یرسل الملک فَيَنْفُخُ فِيهِ الرُّوحُ، پھر فرشتہ بھیجا جاتا ہے جو اس میں روح ڈھونڈ دیتا ہے. اب یہ تخلیق ثانی ہو گئی، آ گئے نا ہمارے پاس. کما خلقناکم اول مرہ، یہ جو میں نے اپنے جمعوں میں آیت بیان کی ہے، یہ سورۃ المومن کی آیت ہے، کہ جہنم میں جہنمی فریاد کریں گے اللہ سے، ربنا امت نسنتین واحییت نسنتین فاعترفنا بذنوبنا فہل الی خروج من سبیل. اے اللہ، تو نے ہمیں دو مرتبہ مارا، دو مرتبہ زندہ کیا، اب ہم اپنے کوتاہیوں کا اعتراف کر رہے ہیں، تو یہاں سے نکلنے کا کوئی راستہ ہے کہ نہیں؟ چار پانچ ادوار ہم پر آ چکے، ایک دور اور ہو جائے، ہمیں یہاں سے نکل کر مہلت دے دیں. اب یہ کون سے دو عمارتیں اور کون سے دو ہے؟ یا پہلی تخلیق اول ہے، ماتا نہیں ہے وہ، وہ تو ابداع ہے، ارواح کو کریشن ایکس نہیں لو، وداؤٹ کسی شے کے پیدا کیا گیا. اس کے بعد انہیں سلا دیا گیا عہد لینے کے بعد، وہ پہلی زندگی تھی، پہلی موت آ گئی. اب وہ پڑے ہیں کولڈ سٹوریج کے اندر. جب میرا جنین تیار ہوا تھا رحم مادر میں، میری روح لا کر ڈالتی تھی، یہ احیاء اول ہو گیا. اب میں مروں گا، وہی ماتا ثانی ہو جائے گا، پھر اٹھایا جائے گا، وہ احیاء ثانی ہو جائے گا. اس کے بعد کیا ہوگا؟ شروع میں کیا تھا؟ انا للہ. پھر کیا ہوگا؟ انا الیہ راجعون. اب یہ آج کیسے سمجھ میں آئے گی اگر یہ معلوم نہ ہو کہ روح اور شے ہے، جان ہے، اور یہ جسم جان ہے اس کا مرکب بالکل مختلف ہے. اچھا، قرآن میں پھر وہی بات کہ اہم بات کم سے کم دو دفعہ ضرور آئے گی. سورہ بقرہ کے تیسرے رکوع میں بھی یہ بات موجود ہے، کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون. یہاں صرف تخلیق کا ذکر نہیں ہے اور پہلی زندگی کا ذکر نہیں ہے، اس کے بعد موت کی شکل میں تھے نا، اس دنیا میں آنے سے پہلے آپ مردہ تھے، معدوم نہیں تھے، ہماری ارواح تھی، سوئی ہوئی تھی. کیف تکفرون باللہ، اللہ کا انکار کیسے کرتے ہو جبکہ تم مردہ تھے؟ فاحیاکم، یہ احیاء جو ہوا ہے پہلا، یہ ماں کے بطن میں ہوا ہے. ثم یمیتکم، پھر وہ تمہیں مارے گا، یہ اماتۃ ثانی ہو جائے گا. ثم یحییکم، پھر تمہیں زندہ کرے گا. ثم الیہ ترجعون، پھر تم اس کی طرف لوٹ جاؤ گے. یہ ہے جو میں کہہ رہا ہوں کہ دین کی تعلیمات کا یہ خفی پہلو ہے، یہ فلسفیانہ پہلو ہے. ان چیزوں کو آج سمجھنا اس لیے ضروری ہو گیا ہے کہ بہت سے معاملات میں سائنس بہت آگے نکل گئی. اب آپ کو سائنس اور دین کے درمیان، تعلیمات کے درمیان بڑے کلوز ریلیشن شپ کی ضرورت ہے. اب اس کے علاوہ اہم بات، قرآن یہ بھی کہتا ہے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، اور پھر کہتا ہے ثم رددناہ اسفل سافلین. کیا مطلب ہے؟ احسن تقویم پر ارواح پیدا کی گئی تھی، وہ تو ملائکہ کی ہم پلہ ہے، احسن تقویم. پھر اس کچھ بیچاری روح کو جو اس عالم بالا کے ناز و نام کی پڑی ہوئی پڑی، اس کو لا کر ایک انسان کے بچے کے اس کے جسد میں ڈال دیا گیا، اور انسان کا بچہ کمزور ترین شے ہے دنیا کی، یہ معلوم ہونا چاہیے آپ کو. حیوانات کے بچوں کا کیا ہوتا ہے؟ بکری نے ابھی بچہ دیا، چند منٹ لگیں گے اسے، وہ ٹانگے ذرا اس کی لڑکھڑائے گی، وہ کھڑا چل رہا ہے. بچڑے، کٹے اور جانور، انڈے میں سے نکلا ہے وہ چوزا، بھاگ رہا، دوڑ رہا، چل رہا ہے، انڈے میں سے بھی نکلا، نکلتا ہی. یہ جو کمزور ترین یہ انسان کا بچہ، وہ روح لا کر اس میں ڈال دی گئی، باندھ دی گئی اس کے ساتھ. اب اس کا کام یہ ہے کہ اسے جو اس جسم مل رہا ہے اس دنیا کے اندر، اس کے ذریعے سے نیکیاں کمائے تاکہ اپنے مقام پر دوبارہ پہنچ جائے. کسی نے تمہیں پہاڑ پر سے گرا دیا ہے, اب تمہیں چڑھنا پڑے گا, ذرا چڑھائی میں محنت لگے گی نا, تمہارا مقام تو بہت بلند تھا, فرشتوں سے بلند تھا, لیکن وہاں سے اب گرا کہاں دیے گئے؟ ظاہر بات ہے فرشتوں سے نیچے جنات ہیں, جنات سے نیچے یہ سارے حیوانات ہیں زمین کے, اور ان میں ایک انسان بھی ہے, اور میں بتا چکا ہوں آپ کو کہ تمام حیوانات میں ضعیف ترین بچہ وہ انسان کا ہوتا ہے. کتنا وقت لگتا ہے اسے, کس طرح اس کو چلانے کے لیے, چلانا سیکھنے سکھانے کے لیے جو پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں, اس کو بولنا سکھانا پڑتا ہے, وہ کس طرح ضعیف. یہ اب دونوں باتیں ٹھیک ہو گئی. اسی طرح قرآن یہ بھی کہتا ہے ظلوم ہے انسان, جہول ہے انسان, خلق حلوا بہت جلدی پسند ہے, اجرت پسند ہے, اور بہت تھوڑ گرا ہے. یہ ساری کس کے لیے کہی جا رہی ہے؟ جو اشرف المخلوقات ہیں. کیوں؟ یا یہ غلط ہے یا وہ غلط ہے؟ نہیں بھائی, دونوں صحیح. اپنی خلقت کے اعتبار سے ظلوم بھی ہے, جہول بھی ہے, عجول بھی ہے, حلوا بھی ہے, اپنی فطرت کے اعتبار سے, روح کے اعتبار سے بلند ترین ہے. دونوں چیزیں اپنی جگہ. اب اسے سورہ احزاب کے اندر یہ جو فرمایا گیا, ہم نے امانت پیش کی آسمانوں پر, زمین پر, پہاڑوں پر, کسی نے اٹھانے کا حوصلہ نہ دکھایا, حمل اہل انسان. یہ امانت کون سی ہے؟ یہی روح ربانی, جنات میں نہیں ہے یہ. ویسے جنات کی تخلیق ہم سے بلند تر سطح پر ہوئی ہے, آگ سے بنائے گئے, وہ اس کائنات میں بہت دور دور تک جا سکتے ہیں, میرے نزدیک سمائے دنیا تک تو ان کی رسائی ہے, وہ جاتے ہیں. ہمیں تو بڑے بڑے جو ہے میزائل بنانے پڑیں گے, کیا کیا بنانا پڑے گا, کچھ ارب ارب ڈالر سے جو ایک مشین بنتی ہے جو جاتی ہے, تو وہ بھی فضا کے ابتدائی خلا کے ابتدائی جگہوں میں ٹکرے مار کے آ جاتی ہے, کیا کرنا ہے, چاند پر اتر کے بڑا کمال کیا. یہ فرشتے یہ جاتے ہیں, یہ تو آسمان کے سمائے دنیا پر جا کر فرشتوں سے کی سرگوشیاں سنتے ہیں, یسترقون السمع, سنتے ہیں, چرا لیتے ہیں, اور وہاں سے آ کر اپنے کاہن جو زمین پہ بیٹھے ہوئے ہیں اپنے دلال, ان کو بتاتے ہیں اب یہ ہونے والا ہے, اور وہ اس کے برابر پیش گوئی کرتے ہیں, اپنا دندہ چلاتے ہیں. جیسے کوئی آپ کا سول سیکرٹری اسلام آباد میں آپ کا دوست ہے, وہاں سے آپ کے تبادلے کا حکم ہے, ٹائم ہو گیا, اس نے بتا دیا, وہ ہو گیا فیصلہ, ابھی وہ آئے گا آپ تک پہنچنے میں, وہ ٹائم ہوگا, پھر دستخط ہوں گے, پھر ڈسپیچ ہوگا, پھر وہ آئے گا, پھر آپ تک پہنچے گا, لیکن وہ آپ نے اس کو بتا دی. یہ کام جنات کرتے ہیں, یہ سرکور سم, وہ سنتے ہیں بیٹھ کے رسنگوشی. تو یہ لیکن یہ ظاہر بات ہے, اسی لیے تو اس کو عزازیل نامی جن کو جو ہے دھوکا لگا, انا خیر من ہو, میں اس آدم سے بہتر ہوں, خلقتا نہیں من نار و خلقتا ہوں من تین. اسے اس روح کا علم نہیں تھا, وہ انسان کو صرف گارے سے سمجھ رہا ہے, اور گارا یقیناً کم تر ہے آگ سے, یہ بات تو غلط تھی اس کی. تو انسان کی یہ جو ہے حیوانی جو اس کا وجود ہے, وہ تو گارے سے بنا ہے اور وہ آگ سے بنا ہے, لہذا وہ اصل ہے اس تخلیق خلقت کے اعتبار سے, لیکن فطرت میں جو روح ربانی پھوٹی گئی ہے انسان میں, اس کا جو بلند مقام ہے جس کی وجہ سے اللہ اسے اپنی ذات کی طرف منسوب کرتے ہیں. اب آخری بات یہ, اس روح کا ذات باری تعالیٰ کے ساتھ تعلق کیا رکھتا ہے؟ بس ایک بات پہلے نوٹ کر لیجئے, ذات و صفات باری تعالیٰ کے بارے میں کوئی بھی مثال صحیح مکمل نہیں ہو سکتی. ہمارا ذہن, ہماری منطق, ہمارے الفاظ, ہماری زبان بنی ہے ہمارے مشاہدات سے. تو جو ماں بادو طبیعتی حقائق ہے, میٹافیزیکل ٹروتھس, وہ ہماری زبان کے اندر ادا نہیں ہو. اس لیے قرآن میں مثالیں اللہ, اسی لیے یضرب اللہ الامثال للناس, ایک بات جیسے کہ ہے سمجھ میں نہیں آتی, مثال سے ذرا سا قریبی تاثر دے لیا جائے. تو بعض صوفیہ نے بہت عمدگی کے ساتھ اس کو بیان کیا ہے, اس روح کا اور ذات باری تعالیٰ کا تعلق وہی ہے جو سورج اور اس کی کرن کا ہے. سورج سے کرن نکلی ہے, کتنے کروڑ میل آ گئی ہے زمین تک, لیکن کیا اس کا رشتہ سورہ سے منقطع ہوا ہے؟ ایک اور بات مجھے یاد پڑتا ہے کہ ایک بڑے فزسٹ جو فزکس کے بہت بڑے ماہر انہوں نے بتائی تھی کہ یہ جو رے آف سن ہے یہ ہائپربولا کے انداز میں چلتی ہے, اسٹریٹ لائن میں نہیں آتی کہ یوں ہو کے, اگر تو درمیان میں کوئی شے آ گئی جس نے اسے جذب کر لیا تو ختم ہوئی, کنزیوم ہو گئی, ورنہ کوئی شے درمیان نہیں تو واپس چلی جائے گی سورج کے اندر. انا للہ و انا الیہ راجعون. تو جیسے یہ سورج کی کرن کا معاملہ اگر یہ صحیح ہے, میں آئی ایم ناٹ ڈیفینیٹ, کافی پرانی بات ہے یہ, لیکن فزسسٹ تھے وہ, فزکس کے بہت بڑے ماہر تھے, پروفیسر تھے, انہوں نے بتایا. تو اس حوالے سے یہ تعلق ہے بندے کی روح کا اللہ کی ذات کے ساتھ, اور یہ میں نے اصل میں جو چیزیں بیان کی ہیں مشکل مضامین ہیں, پھر بھی آپ ان پر غور کیجیے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.